الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ مائدہ کی آیت 66 زیر درس ہے. اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو رویہ اختیار کیا ہے، اے کاش وہ یہ رویہ اختیار نہ کرتے، اس کے بجائے ایمان لاتے. آدمی حق کا سچا طالب ہو تو وہ کسی تعصب میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا. اسی کی ان کو دعوت دی گئی، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ جس اخلاق و کردار کا حامل بنانا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کو، یہ اس کے حامل بنتے تو ان کو یہ نعمتیں حاصل ہوتی کہ اللہ ان کی برائیاں دور کر دیتے، ان کو جنت عطا فرماتے. اب دوسرے پہلو کو بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک اور وعدہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ اجتماعی حیثیت سے ہمارے احکام پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رزق کی فراضی عطا فرمائے گا، اور اپنی ساری نعمتیں ان کو اسی دنیا میں دے دے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ تورات پر اور انجیل پر اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے. جب کسی قوم کو رزق میں، دنیا کی دولت میں، معیشت میں ایسی فراخی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے سرفرازی کے راستے آپ سے آپ کھل جاتے ہیں. یعنی پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. پھر اس کے کچھ نتائج ہیں. اگر اس قوم میں زندگی ہو، جان ہو، تو پھر وہ نتائج سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں کسی قوم کے لیے علم کا راستہ کھلتا ہے، اقتدار کا راستہ کھلتا ہے، دنیا پر غلبے کا راستہ کھلتا ہے. وہ پھر ساری چیزیں اس کے نتیجے کے طور پر سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ در حقیقت ایک بڑی جامع تعبیر ہے. میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ رسول کے مخاطبین کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب کوئی پیغمبر مبعوث کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر اس پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انکار کرو گے تو زمین سے مٹا دیے جاؤ گے، یا ہمیشہ کی محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤ گے. دو ہی سزائیں ہوتی ہیں. اور جو لوگ ماننے والے ہیں ان کو بشارت دیتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کی سرفرازی ہوگی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق فراخی پیدا کریں گے اور ان کو اس سرزمین میں غلبہ عطا فرمائیں گے. ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق ذریت ابراہیم سے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ دنیا میں اللہ کی منتخب قوم کی حیثیت سے، اور ان کے منتخب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل بھی، اللہ کی منتخب قوم ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی سرفرازی عطا فرمائے گا جو وہ پیغمبر کے ماننے والوں کو، رسولوں کے ماننے والوں کو عطا فرماتا ہے. یہ اسی وعدے کا ذکر ہے. اس میں کچھ چیزیں قابل توجہ ہیں. یہ فرمایا تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، وما انزل الیہم من ربہم، یعنی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتارا گیا ہے. اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی قرآن مجید، تورات، انجیل اور اس کے بعد قرآن مجید. اس سے واضح ہے کہ ان کتابوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی کتاب قانون سے متعلق بعض چیزوں میں ترمیم و اضافہ کر دیتی. یعنی جس اسلوب میں تینوں کو قائم کرنے یا تینوں پر قائم ہو جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تینوں در حقیقت ایک ہی سر چشمے سے پھوٹی. یہ چشمے ایک ہی جگہ سے نکلے, یہ اللہ کی عنایت ایک ہی مقام سے ہوئی, ان کا مصدر اور ان کا منبع ایک ہی ہے, ان کے بنیادی مطالبات بھی ایک ہی. یہ بات اس سے آپ سے آپ معلوم ہوئی. تو قرآن کی دعوت یہ نہیں ہے کہ تورات اور انجیل کو چھوڑو اور قرآن مجید کو مان لو. قرآن کی دعوت یہ ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, ان پر بھی قائم ہو جاؤ, اور جب ان پر قائم ہو جاؤ گے تو آپ سے آپ قرآن مجید پر بھی قائم ہو جاؤ گے. یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کچھ فرق ہے وہ اصل میں چند احکام میں ہوتا ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے اپنی اصل کے لحاظ سے دین ایمان و اخلاق کی دعوت ہے. یعنی اصل میں دین کیا ہے؟ اصل میں دین وہی ہے جس کو یہاں بھی آگے بیان کیا جائے گا اور سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا ہے کہ یہودی ہوں, نصرانی ہوں, صابی ہوں یا مسلمان ہوں, ایمان والے ہوں, کوئی بھی ہوں, ان سے اصل مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کو مانے, آخرت کے دن پر یقین رکھیں, اللہ کے حضور میں جواب دہی پر یقین رکھیں اور اچھا عمل کریں. تو یہ ایمان اور اخلاق کی دعوت ہے بنیادی طور پر. تورات و انجیل اور قرآن میں اصلاً یہی دعوت بیان ہوئی ہے, تینوں کتابیں یہی دعوت بیان کرتی ہیں. اس وقت بھی اگر آپ تورات کو اٹھا لیں, آپ انجیل کو اٹھا لیں, اس وقت بھی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جس شان کے ساتھ یہ کتابیں ایمان اور اخلاق کی دعوت دیتی ہیں, یعنی ایمان اللہ پر سچا ایمان, باقی تو فروع ہے, آخرت پر سچا ایمان. سیدنا مسیح علیہ السلام نے تو اس ایمان کی منادی کر ڈالی ہے, اور اعلی اخلاق. کبھی آپ انجیل متی میں پہاڑی کا آواز پڑھیے, کیا دل نواز چیز ہے, کیا اعلی خطابت ہے, کیا خوبصورت اسلوب ہے, اور کس شان کے ساتھ دین کی اصل حکمت کو نمایاں کیا ہے. ایک ایک چیز واضح کر دی, آپ اس کو نکالیے. ابتدا یہاں سے کی ہے کہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا. میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا, میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی جو ربط ہے پیچھے تورات کے ساتھ پہلے وہ واضح کیا ہے, اس کے بعد بتایا ہے کہ تم ایمان کی حکمت کھو چکے ہو, اس کی اصل سے محروم ہو گئے ہو, آؤ اس کو اختیار کرو. پھر ان کے احبار و رہبان نے جو دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اس کی پوری تصویر کھینچ دی ہے, اور اصل حقیقت کو نہایت خوبصورت اسلوب میں واضح کیا. یعنی ایک ایک چیز کو لے کر یہ بتایا ہے کہ اصل میں تمہیں کیا کرنا تھا. ایمان و اخلاق کی حقیقت اس خوبصورتی کے ساتھ واضح کی گئی ہے کہ آپ اس کی داد نہیں دے سکتے. بہت بے مثال کلام ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ کچھ وقت نکال کے کبھی نہ کبھی اس کا مطالعہ ضرور کرے. اس سے معلوم ہوگا کہ خدا نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے کیا پیغام انسانیت تک پہنچایا تھا. اس کے بعد پھر خاتمے پر یہ کہتے ہیں کہ عمل کام آئے گا, قیامت کے دن اسی کی بنیاد پر جواب دہی ہونی ہوگی. یعنی کفارے کا عقیدہ جو بعد میں پال کی مسیحیت میں ایجاد ہوا, اسی طریقے سے شریعت کے نص کا عقیدہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس کو واضح کر دیا ہے. اور الوہیت مسیح کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا اس وقت, پوری انجیل اس سے خالی. تو اس وجہ سے تورات اور انجیل کی دعوت ایک ہی. تورات کے بارے میں یہ بات میں شاید اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں, دہرائے دیتا ہوں کہ اگر آپ بائبل کی پہلی پانچ کتابیں اٹھائیں تو ان میں سے چار کتابوں میں تورات نزولی ترتیب سے ہے, اس کے بعد استثناء میں اس کو مرتب شکل دے دی گئی ہے, بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید ہے. انجیل کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کے ترتیب پانے کا موقع نہیں ملا, اس وجہ سے وہ نزولی ترتیبی سے بعد کے لوگوں نے جمع کی ہے, اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں سیرت لکھی جاتی ہے اس طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کی سیرت لکھی ہے, اور بیچ بیچ میں یہ بتا دیا ہے کہ فلاں موقع پر انہوں نے یہ کلام سنایا, فلاں موقع پر یہ کلام سنایا. تو اس طریقے سے گویا انجیل ان اناجیل میں بکھری ہوئی ہے, لیکن تورات ہمارے پاس ترتیب کے ساتھ موجود ہے, یہی معاملہ زبور کا ہے. تو ارشاد ہوا کہ اگر یہ ان کو باندھتے, ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے, یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تورات پر ایمان لائیں, ضروری ہے کہ ہم انجیل پر ایمان لائیں, قرآن مجید ان کی جن چیزوں میں تبدیلی کر دیتا ہے یا جن قوانین میں تغیر کر دیتا ہے اس میں تو قرآن ہی حتمی حجت ہوگی، لیکن اصل دعوت کے اعتبار سے کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایک ہی دعوت ہے جو بیان کی گئی. اس کے بعد جو یہ وعدہ ہے جس کا ذکر یہاں ہوا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے تو، یہ میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کا خصوصی وعدہ ہے، ذریت ابراہیم، پوری ذریت ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ ہے، یہ بنی اسماعیل کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح ہے. لیکن یہود کے ساتھ یہ وعدہ صرف قرآن میں بیان نہیں ہوا، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ تورات میں بھی بیان ہوا ہے. تورات میں دو ہی چیزیں ہیں، یعنی اللہ کا قانون بیان کیا گیا ہے. اس میں بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو کچھ دین کی عمومی ہدایت ہے، ایمانیات کی بنیادیں ہیں، آخرت کا تصور ہے، اسی طریقے سے جو سنن ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب ان کے رائج تھیں، ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ سیدنا اسحاق کی اولاد ہے، یہ سیدنا یعقوب کی اولاد ہے، ان کو یوسف علیہ السلام مصر میں لے کے گئے تھے، اس لیے یہ سب کچھ ان کے یہاں موجود تھا. قرآن بتاتا ہے ہمیں سورہ یونس میں کہ جیسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو نماز کا احیاء کر دیا گیا، گھروں کو قبلہ بنا کر فوری طور پر باجماعت نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ چیزیں ان کے یہاں موجود تھیں سب کی سب، ان کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ان کو پہلی مرتبہ اجتماعی زندگی میں داخل ہونے کا موقع ملا، لہذا تورات میں زیادہ تر اجتماعی زندگی کے احکام ہیں اور ان کو بیان کیا، یا پھر ایمان و اخلاق کے عمومی باعث ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہی وعدہ ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا اس منصب کے لیے کیا گیا ہے، اس کے تقاضے یہ ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی سنت یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے. تو یہ میں بنی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہوں تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اپنی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا. یہ اسی وعدے کا ذکر ہے، لَعَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اسی وعدے کا ذکر ہے. استثناء میں یہ وعدہ اس طرح بیان ہوا ہے، یہ اس کا اقتباس سن لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا. ارشاد ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. صحابہ کرام کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ تمہیں اس سرزمین میں استخلاف حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن عطا فرمائیں گے. اور یہ کہا تھا کہ یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہی وعدہ ان کے ساتھ تھا. آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اگر تو اپنے خداوند کی بات کو جانفشانی سے مان کر ان سب حکموں پر احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ملیں گی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. وہاں یہ اسلوب ہے اور یہاں یہ ہے کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں، تیرے روبرو شکست دلائے گا، وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے، یعنی خداوند کی منتخب قوم، خدا نے جن کو ایک عظیم منصب کے لیے چن لیا ہے، تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے، تجھ سے ڈر جائیں گی اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پس نہیں بلکہ سرفرازی رہے گا. لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، یعنی سمعنا و اطعنا اسی کی تعبیر ہے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا. خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے سات سات راستوں سے ہو کر بھاگے گا، اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا مارا کرے گا. یہ ان کو بتا دیا گیا تھا. اس اقتباس میں ضروری چیزیں میں نے نقل کی ہیں، اگر اس پورے کو آپ پڑھیں کتاب استثناء میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا وعدہ ہے، اگر یہ کریں تو یہ ہوگا. منہم امتم مقتصدہ وکثیر منہم سا ما یعملون. فرمایا کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستے پر قائم ہے. ظاہر ہے اس سے خود معلوم ہو گیا کہ پیچھے جو بات کہی گئی ہے کہ اگر یہ تورات کا اور انجیل کا اہتمام کریں اور ان پر قائم ہو جائیں اور قرآن پر قائم ہو جائیں تو یہ ان کی اجتماعی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ بیان کیا ہے. ورنہ نیکوکار تو ہیں ان کے اندر، لیکن یہ وعدہ تب پورا ہوگا جب وہ قومی حیثیت سے یہ فیصلہ کریں گے. ورنہ جو لوگ راستے پر قائم ہیں ان کے ساتھ آخرت کا وعدہ ہے. سورہ تین میں بھی یہاں دینونت کے واقعات کو بیان کر کے ان کی پوری تاریخ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. وہاں یہی کہا ہے کہ یہ اسفل سافلین میں گر گئے، یہ تو پستی کی انتہا پر پہنچ گئے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ان کے اندر انفرادی حیثیت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ایمان پر قائم ہوں، اچھا عمل کریں، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور وہ غیر منقطع اجر، ہمیشہ کا اجر ان کو مل جائے گا قیامت. منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستے پر قائم ہے، لیکن زیادہ وہی ہیں جن کے اعمال بہت برے ہیں. وکثیر منہم سا ما یعملون. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب قوم کی اکثریت غلط رویہ اختیار کر لیتی ہے، اس کی اجتماعی زندگی فساد میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے. ان کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے یہودی آپ کو ملیں گے، ایسے مسیحی ملیں گے جو بڑی سچائی کے ساتھ جو کچھ حق ان کے پاس ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے. مسلمانوں کے ہم یہی چیز ہے، لیکن جب بحثیت مجموعی خدا کی نافرمانی پر کوئی قوم آ جاتی ہے تو پھر قوموں کے بارے میں جو قانون ہے وہ بھی روبہ عمل ہوتا ہے. بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ خصوصی قانون ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کے بھی نتائج نکل آتے ہیں. اور یہی معاملہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب اللہ کے رسول کی بعثت ہوتی ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ فیصلہ کن معاملہ کر دیا جاتا ہے. تو زیادہ وہی ہیں جن کے اعمال برے ہیں. اصل چیز یہ ہے جس کی بنیاد پر ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی جس کا ذکر آیت میں ہوا ہے کہ لاکل بم فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور اسی کی ان کو یہاں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اب اس میں ایک طرح کا گریز ہے، وہ ان کی پرواہ نہ کرو، بات پہنچا دی، بتا دیا ان کو کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اللہ کی یہ نعمتیں منتظر ہیں، اب یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑیے اور آپ کیا کیجئے. اے پیغمبر، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دو، یعنی انہیں پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا پیغام نہیں پہنچایا، یعنی رسالت کا فرض ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا. الناس پر الفلام عہد کا ہے، جن لوگوں کا پیچھے ذکر ہے انہی کے بارے میں فرمایا، اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ان منکروں کو ہرگز کامیابی کا راستہ نہ دکھائے گا. یہاں ہدا یہدی کامیابی کا راستہ دکھانے، بامراد کرنے کے معنی میں، اس معنی میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے. اس میں ظاہر ہے کچھ ربط کے جملے محذوف ہیں، وہ ہے تم مطمئن رہو، اپنا فرض ادا کرو، یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ حفاظت کرے گا، ان منکروں کو کامیابی نہیں دے گا، یعنی تمہارے مقابلے میں کامیابی نہیں دے گا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو میں نے کھول دیا ہے تاکہ ہمارے لحاظ سے کلام واضح ہو جائے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی جب ظاہر ہے کہ ان سے اعراض کر کے یہ کہا کہ ان کی پرواہ نہ کرو اور پیغام پہنچاؤ، تو یہ گویا پیغام کی تمہید مان دی ہے. پیغام آگے آ گیا. کیا پیغام پہنچاؤ وہ آگے تفصیل سے بیان ہوا ہے. چنانچہ البیان کا نوٹ ہے, یہ اس پیغام کی تمہید ہے جو آگے نقل ہوا ہے. استاد امام لکھتے ہیں یہ پیغام آگے آیت 68 سے لے کر آیت 86 تک پھیلا ہوا ہے, یعنی یہ آیت 67 ہے, اس کے بعد پیغام شروع ہوتا ہے اور یہ پیغام آیت 86 تک پھیلا ہوا ہے. اور اس میں نہایت واضح طور پر ان دونوں گروہوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک تم تورات و انجیل اور اللہ کی اس آخری کتاب قرآن کو قائم نہ کرو تمہاری کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. خدا کے ساتھ کسی کو کوئی نسبت کسی گروہ سے نسبت کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی, بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتی ہے, اور اس سے تم بالکل محروم ہو چکے ہو. یہ پیغام بڑا اہم تھا. یہود و نصارہ دونوں کی دینی حیثیت پر یہ آخری ضرب لگائی جا رہی تھی. یعنی جو آگے پیغام ہے وہ پیغام گویا ان کی طرف سے جتنی کوششیں بھی ہو سکتی تھیں کہ جن میں کچھ ان کی بات بھی رہ جائے ان سب کے خاتمے کا اعلان ہے. یہ پیغام بڑا اہم تھا. یہود و نصارہ دونوں کی دینی حیثیت پر یہ آخری ضرب لگائی جا رہی تھی, اور عین اس وقت لگائی جا رہی تھی جبکہ وہ پورا زور اس بات کے لیے لگا رہے تھے کہ مسلمان ان کی دینی حیثیت تسلیم کر لیں. یعنی یہ مان لیں کہ ہم بھی ایک مذہبی گروہ ہیں, اپنے پیغمبروں کے پیروں ہیں, آپ بھی ایک مذہبی گروہ ہیں, اپنے پیغمبر کے پیروں ہیں. اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر رسول کے لفظ سے خطاب کر کے یہ پیغام آپ کے حوالے کیا گیا, جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول خدا کا پیغمبر ہوتا ہے. یعنی یا ایوہ النبی نہیں کہا, یا ایوہ الرسول کہا. اس وجہ سے یہ اس کا فرض منصبی ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ اس پر اتارا جائے وہ بے کم و کاست اس کے مخاطبوں تک پہنچا دے, قطع نظر اس سے کہ اس پیغام سے ان کے اندر کیا ہلچل برپا ہوتی ہے اور وہ پیغام اور پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ کرتے. یہ پیغام, یہ نہایت اہم پیغام جو آگے نقل ہوا ہے, اس کو پہنچانے کے لیے تمہید اٹھائی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا پیغام نہیں پہنچایا. یعنی پیغام پہنچانے کی ہدایت کے بعد بہت زور کے ساتھ فرمایا وَإِن لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, وہ فرض رسالت ہی ادا نہیں کیا. میں نے لکھا ہے یہ اس بات کی تاکید مزید ہے جو پچھلے جملے میں بیان ہوئی ہے. مدعا یہ ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں رسول مقرر کیا ہے, اس لیے ان کے کسی رد عمل کے اندیشے سے اس میں کوتاہی ہوئی تو یہ عین اس فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی جس کے لیے یہ منصب تمہیں دیا گیا ہے. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ رسالت کا منصب کتنا مشکل منصب ہے. اس میں خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, مگر روح سخن اگر غور کیجئے تو انہی یہود و نصارہ کی طرف ہے جن کے لیے یہ پیغام آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے. یعنی یہ پیغام کی اہمیت جو رسول اللہ کو مخاطب کر کے واضح کی گئی ہے در حقیقت ان پر واضح کرنا مقصود ہے, آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی اہمیت ہر لحاظ سے ان پر واضح ہو. اس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ یہ پیغام پہنچائیے, کوئی اندیشہ نہ کیجیے, پوری شان کے ساتھ اسے بیان کیجیے. واللہ یاسمک من الناس, اللہ ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. معاف کیجیے. واللہ یاسمک من الناس, البیان کا نوٹ ہے, یہ اس حفاظت کا بیان ہے جو سنت الہی کے مطابق اللہ کے رسولوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے لازمن حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ حفاظت نبیوں کو حاصل نہیں ہوتی, وہ اپنی بات کہتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلا وطن کر دیے جائیں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ قتل کر دیے جائیں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے دشمن ان پر غلبہ پا لیں. چنانچہ آپ بنی اسرائیل کے نبیوں کے ہاں یہ سب چیزیں دیکھیں گے, لیکن رسولوں کو ایک خصوصی حفاظت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر فیصلہ کیے بغیر نہیں جاتے. قرآن مجید میں بیان کیا نا، تو بولے کل امت الرسول، ہر قوم پر ہم نے ابتدا میں ایک رسول مبعوث کیا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو پھر ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے نہایت انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ادنا درجے میں بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، تو یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس فیصلے کے بغیر رسول دنیا سے نہیں جا سکتا، تو یہ فرمایا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تم خدا کے رسول ہو اور خدا کے رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، بے قم و قاص حفاظت خدا کرتا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ان کے مقابلے میں اب میں کھڑا ہونا ہے اور تمہارے مقابلے میں ان کو کامیابی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، رسولوں کے بعد میں یہی قانون ہے۔ میں نے لکھا ہے اصل میں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کے الفاظ آئے ہیں، ہدا یہدی کا لفظ کسی کو اس کی تدبیروں میں با مراد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں یہ اسی مفہوم میں ہے، مدعا یہ ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اس لیے ان شیاطین کے ہر شر سے وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور ان کی کسی تدبیر کو تمہارے خلاف با مراد نہ ہونے دے گا۔ یہود و نصارہ نے کیا تدبیریں کی، بالخصوص یہود نے، وہ سب قرآن میں زیر بحث آ گئی، یہاں تک کہ جادو ٹونے سے بھی کام لینے کی کوشش کی اور شیاطین ان کے ہاں جو کلام پڑھا کرتے تھے یا سیدنا سلیمان کی طرف منسوب کر کے جن علوم کا چرچا کرتے تھے انہیں بھی استعمال کیا گیا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیئن حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اب یہ پیغام شروع ہو رہا ہے، قل ان سے صاف صاف کہہ دو اہل کتاب لستم علی شیئن، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، حتی تقیم التوراۃ والانجیل، جب تک تم تورات و انجیل پر، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے۔ پیچھے بھی بیان ہو چکا، یہاں بھی واضح رہنا چاہیے کہ اس سے قرآن مجید مراد ہے۔ میں نے لکھا ہے مدعا یہ ہے کہ اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل کے ساتھ خدا کی اس کتاب کو بھی اپنا دستور حیات نہیں بناتے، یہ مطلب ہوتا ہے اقامت کا، اختیار کر لینا، زندگی کا دستور بنا لینا، اس کتاب کو بھی اپنا دستور حیات نہیں بناتے جو خدا نے اپنے پیغمبر کی وساطت سے تم پر نازل کر دی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں کیونکہ تم پر نازل کر دیے کے الفاظ آئے ہیں تو ان کی وضاحت کی ضرورت ہے، قرآن مجید کے سوا کوئی اور چیز مراد لینے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، آگے فوراً ہی اس چیز کو ما انزل الیک من ربک کے الفاظ سے تعبیر کر کے بالکل واضح بھی کر دیا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہی ہے، یہ آگے آ جائے گا، اسی آیت میں آگے آ جائے گا، یہاں قرآن کی تعبیر وما انزل الیکم من ربکم یعنی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے کہ الفاظ سے کرنے میں اہل کتاب پر اتمام حجت کا ایک پہلو ہے، وہ پہلو کیا ہے، وہ یہ کہ تورات و انجیل دونوں میں اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس ان ان صفات کا پیغمبر خدا کا آخری اور کامل صحیفہ لے کر آئے گا، تو تم اس پر ایمان لانا، اس کی پیروی کرنا، اس کی مدد کرنا اور اس کی گواہی دینا، یہ ان سے عہد لیا گیا تھا، اسی پہلو کی طرف یہاں اشارہ ہے، اور اس موقع پر جبکہ قرآن ان تمام صفات کے مطابق جو سابق صحیفوں میں اس کی بیان ہوئی ہے نازل ہو چکا، تو تورات اور انجیل کا قائم کرنا یہی ہے کہ خدا کی اتاری ہوئی اس چیز کو اہل کتاب قائم کرے، یعنی گویا یہاں جو تورات اور انجیل کو قائم کرنے یا ان پر قائم ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں بھی یہ دعوت ہے، یہ دعوت چھپی ہوئی ہے کہ جب ان میں جو پیشین گوئیاں ہیں ان کے مطابق قرآن پر عمل کرو گے اور قرآن پر ایمان لاؤ گے تو گویا ان پر بھی قائم ہو جاؤ گے، اس کا قائم ہونا ہی تورات اور انجیل سب کا قائم ہونا، یعنی اب جب قرآن مجید پر عمل پیرا ہو گئے تو گویا ساری ہدایت آ گئی، وہی ہدایت ہے جو وہاں بیان ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ صرف وہ چیزیں جن میں تبدیلی کر دی گئی ہے اب ان میں قرآنی حجت ہوگا، ورنہ وہی توحید، وہی آخرت، وہی اس کی منادی، وہی اعلیٰ اخلاقیات، وہی خدا سے سچی محبت، وہی خدا کی سچی معرفت، وہی آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینا، یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے جو دی گئی ہے. اور نماز، زکوٰۃ، وہی عبادات، وہی اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش. تو ارشاد فرمایا کہ ان سے صاف کہہ دو اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل پر اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے. فرمایا کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. پیچھے بھی یہ مضمون آ چکا ہے کہ لیکن یہ کہاں مانیں گے، مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہی کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا دے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی، یہ ہوگا. فلا تاسا علی القوم الکافرین، اس لیے ان منکروں پر افسوس نہ کرو. یہ جو فرمایا ہے کہ جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس پر البیان کا نوٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات پر غصہ تو پہلے سے تھا کہ خدا کے آخری رسول کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوگی، لیکن یہ چیز واقعہ بن گئی ہے تو ان کے حسد کی آگ کو اس نے اور بڑھکا دیا. یہ فرمایا تھا نا کہ ان کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھاتی چلی جائے گی جو ہے پیغمبر تم پر نازل کی گئی ہے. چنانچہ اعتراف حق کی سعادت حاصل کرنے کے بجائے اب یہ سرکشی اور کفر میں بھی اور بڑھیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خدا کی کتاب کے سامنے جھک جاتے، ان کے دل نرم ہو جاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے، یہ اس کا استقبال کرتے، یہ آگے بڑھ کر اس کی گواہی دیتے، یہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے. لیکن ان کی سرکشی بڑھے گی کیونکہ حسد کی آگ بھڑک اٹھی ہے. چنانچہ اعتراف حق کی سعادت حاصل کرنے کے بجائے اب یہ سرکشی اور کفر میں بھی اور بڑھیں گے. دراں حال ہے کہ یہ اگر قرآن پر قائم ہو جاتے تو صرف قرآن پر قائم نہ ہوتے، اس کے ساتھ تورات و انجیل پر بھی قائم ہو جاتے، اس لیے کہ وہ ان کی پیشنگوئیوں کا مصداق بن کر اسی ہدایت کی طرف بلا رہا ہے جو ان کتابوں میں بیان کی ہے. یعنی ہدایت بھی وہی، اور پھر یہ اگر اس کو قبول کرتے تو اپنی کتابوں کی پیشنگوئیوں کو قبول کرتے. تو فرمایا کہ اب ان پر افسوس نہ کرو. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابعون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لہذا یہ بات سن لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ نجات پر کسی کا اجارہ نہیں ہے. یہ ہے نا وہ بدقسمتی، یعنی سارا مسئلہ کیا ہے؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب بنی اسماعیل کی طرف کیوں آ گئی، پیغمبر ان میں کیوں مبعوث ہو گئے. لہذا اس سیاق میں یہ فرمایا ہے کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے ہیں، نبوت اور کتاب کا یہاں اور آخرت میں نجات کا. تو فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے والذین ہادو جو یہودی ہوئے، جو سابی ہوئے، جو نصارہ کہلاتے ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے. یہ جو فرمایا کہ ان کبھی غمزدہ نہ ہوں گے، ان کوئی اندیشہ نہ ہوگا، تو یہ جنت کی تعبیر ہے. مطلب یہ ہے کہ ان مذہبی گروہوں میں سے جو بھی خدا کی سچی ہدایت کو مان لے گا اور نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ خدا کی سچی ہدایت ہے. اور جب اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو تو پھر انسان اچھا عمل ہی کرے گا. تو یہ تین چیزیں اسلام کی بنیادی دعوت ہے. چنانچہ انہی کا یہاں ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ گروہ بندی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کسی شخص کو نجات حاصل نہیں ہوگی. نجات کی بنیادی چیزیں، یہ آیت کچھ مزید وضاحت چاہتی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے اور اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات و انجیل پر اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے. اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستے پر قائم ہے, لیکن زیادہ وہی ہیں جن کے اعمال بہت برے ہیں. ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر, اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو, اور یاد رکھو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا پیغام نہیں پہنچایا. اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا, تم مطمئن رہو. اللہ تمہارے مقابلے میں تمہارے ان منکروں کو ہرگز کامیابی کا راستہ نہ دکھائے گا. ان سے صاف کہہ دو, اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل پر اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے. لیکن ہوگا یہی کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا دے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس لیے ان منکروں پر افسوس نہ کرو. حقیقت یہ ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کا اجارہ نہیں ہے, لہذا جو مسلمان ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو سابی اور نصارہ کہلاتے ہیں, ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کے لیے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.